السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ بحث چلانی حاضر خدمت ہے۔ پہلے گھنٹے کی نشریات کے ساتھ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کی دنیا کا یہ پروگرام آپ کے لیے دو گھنٹوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے ساتھ اب پروڈیوسر ہیں یاسمین جمیل اور انجینئر ہیں نک ایوانوف۔ پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ حسب معمول خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان،
افغانستان سے ملحقہ علاقوں میں تشدد کے واقعات سے عام لوگ پریشان، میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد۔
سندھ کے شہر گھوٹکی میں مذہبی جذبات کو مبینہ طور پر ٹھیس پہنچانے کا الزام، مظاہرین کا احتجاج اور توڑ پھوڑ۔ شہر میں امن کے لیے رینجرز کی بھاری نفری تعینات، تفصیلات کے ساتھ میں ہوں محمد ثاقب۔
پاکستانی افواج نے رواں سال میں 2000 سے زائد مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی، جن میں 21 افراد ہلاک ہوئے، بھارت کا الزام۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجوم۔
اور آئیے اب خبروں کی کچھ تفصیل بیان کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا تنازع کسی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ امریکہ میں تعینات اتحادی افواج کے کمانڈر نے کہا ہے کہ افغانستان میں جو صدارتی انتخابات قریب آتے چلے جائیں گے، حملے، پرتشدد کاروائیاں بڑھتی جائیں گی۔ امریکی فضائیہ کے جنرل ٹاڈ والٹرز کا کہنا ہے کہ اس موقع پر نیٹو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف پچھلے ہفتے طالبان کے ساتھ امن مذاکرات ایک بار پھر کھٹائی میں پڑ گئے۔ صدر ٹرمپ نے طالبان لیڈروں اور افغان صدر کے ساتھ ملاقات کو معطل کر دیا تھا، اور اب طالبان کی طرف سے دہشت گرد کاروائیوں کے بڑھنے کا اندیشہ ہے۔ طالبان نے دھمکی دی ہے کہ وہ انتخابات کے عمل کو دھرم بھرم کریں گے۔ صدر غنی کا کہنا ہے کہ مذاکرات کی معطلی کی وجہ سے امن مذاکرات کا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ انہوں نے تمام مجاہدین کو مطلع کر دیا ہے کہ ریڈ کراس کے کارکنوں کے تحفظ یقینی بنایا جائے، تاہم ترجمان نے اپنے بیان میں عالمی ادارہ صحت کا نام نہیں لیا۔ عالمی امدادی ادارہ ریڈ کراس گزشتہ 30 سال سے جنگ زدہ افغانستان میں متحرک ہے۔ ان امدادی اداروں کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ جنگ زدہ علاقوں میں کسی کی طرفداری کی بجائے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے کنٹرول لائن اور بین الاقوامی سرحد پر رواں سال میں اب تک 2050 مرتبہ سیز فائر کی خلاف ورزی کی ہے، جن میں 21 بھارتی شہری کی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور اس نے پاکستان سے تحمل برتنے کی اپیل کی ہے۔ سندھ کے شہر گھوٹکی میں مبینہ طور پر ایک استاد پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے توحید مذہب کا ارتکاب کیا ہے۔ شہر میں حالات نازک ہیں، مظاہرین نے مرکزی شاہراہ کو بند کر دیا ہے۔ مقامی حکام حالات پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کراچی میں اربن فارسٹ بننے میں 2 بار رکاوٹ سامنے آئی، جبکہ شہزاد قریشی اور کراچی میونسپل کارپوریشن کے درمیان تنازعہ میئر کراچی کے اربن فارسٹ کے دورے کے بعد ختم ہو گیا۔ سعودی عرب کے توانائی کے وزیر نے کہا ہے کہ آرامکو کی 2 تنصیبات پر ڈرون حملوں کی وجہ سے تیل کی پیداوار آدھی رہ گئی، تاہم حکام نے کہا کہ ان حملوں سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ حوثی قبائل کے فوجی ترجمان کرنل یحییٰ سارے نے ہفتے کے روز ہونے والے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مزید حملے کیے جائیں گے۔ دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ پامپیو نے ایران پر الزام لگایا کہ اس نے اس حملے کی منصوبہ بندی کی ہے، جبکہ ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے۔ آج اتوار کے روز اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن جاہو کے انتخابی بیان پر غور کیا جائے گا، جس میں انہوں نے کہا کہ وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کر لیں گے۔ 57 رکنی اس تنظیم کا اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر جدہ میں بلایا گیا۔ منگل کے روز نیتن جاہو نے کہا تھا کہ اگر وہ انتخاب جیت جاتے ہیں تو مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر دیا جائے گا۔ فلسطینی لبریشن تنظیم کے اعلی عہدیدار کا کہنا ہے کہ یہ ایک خطرناک تجویز ہے، اور اس سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے امکانات مزید محدود ہو جائیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے ابھی تک اس بیان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس نے ہفتے کے روز بہاماس کا دورہ کیا۔ انہوں نے سمندری طوفان ڈورین کی تباہی کا مشاہدہ کیا اور کہا کہ اقوام متحدہ ہر قسم کی امداد کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس انتہائی شدید سمندری طوفان نے زبردست تباہی پھیلائی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے سبب اس طرح کے طوفان آنے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اہم مسئلے کی طرف فوری توجہ کریں۔ اتوار کو ہانگ کانگ میں حکومت مظاہرے ہوئے اور سڑکوں پر مظاہرین نے حکومت کے خلاف جلوس نکالے۔ پولیس نے مظاہرین پر پانی کے گولے پھینکے اور انہیں منتشر کرتی رہی۔ مظاہرین نے قانون ساز اسمبلی کی عمارت پر سنگ باری کی۔ کل حکومت کے حق اور مخالفت میں جلوس نکالے گئے۔ بعض جگہ دونوں متحارب گروپوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ جون سے یہ مظاہرے شروع ہوئے اور اب تک 1300 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ٹیونس میں آج اتوار کے روز صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اس میں کم از کم 26 امیدوار مقابلہ کر رہے ہیں۔ ان کا تعلق مختلف جماعتوں سے ہے۔ ملک میں یہ دوسرے جمہوری انتخابات ہیں۔ 8 سال پہلے یہاں جمہوریت کے حق میں ملک گیر تحریک اٹھی تھی۔ ٹیونس کے معاشی حالات اب بھی خراب ہیں اور اس انتخاب میں اسی مسئلے پر عوام اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ اور آئیے اب ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے پروگرام آپ کی دنیا میں ہم جن موضوعات پر بات کر رہے ہیں ایک نظر ان پر ڈالتے ہیں۔ مسئلہ کشمیر، جوہری ملکوں کے درمیان نزاع کی وجہ، خطے اور دنیا کے امن کے لیے کتنا بڑا خطرہ۔ افغان سرحد کے ساتھ تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ، صورتحال کی وضاحت کیسے ہوگی؟ سعودی عرب اور یمن کا تنازعہ، ایران کو حملوں کے لیے مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، ایران نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ اور ترکی میں بغاوت کے شعبے میں سینکڑوں گرفتاریاں ایک بار پھر۔ تو آج پروگرام آپ کی دنیا کو ہم نے ایک تھوڑا سا مختلف انداز میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے اور مختلف انداز میں حالات اور صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم صرف امریکہ سے آزاد اور غیر جانبدار تجزیہ کار اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں جو یہ جائزہ لیں گے بغیر کسی فریق کی طرفداری کیے ہوئے کہ خطے میں درپیش مسائل میں ملوث ممالک کیا کر رہے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، صورتحال کو سلجھانے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں، اور سفارتی سطح پر معاملات کو خوش اسلوبی سے نپٹانے کی صورت کیا ہونا چاہیے۔ تو آئیے آپ کو ہم ایک رپورٹ سنواتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہوں گے عارف انصار، ڈاکٹر زبیر اقبال اور احتشام نظامی۔ ہماری پہلی اس سیگمنٹ کے لیے، وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا تنازع کسی ایٹمی جنگ کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان کبھی جنگ میں پہل نہیں کرے گا، کیونکہ جنگ کبھی مسائل کا حل نہیں ہوتی بلکہ جنگ سے مسائل جنم لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان بھارت سے جنگ نہیں کرنا چاہتا اور وہ خود جنگ کے مخالف ہیں، مگر دو ایٹمی قوتیں آمنے سامنے ہوں تو ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ افغانستان اور عراق سمیت دنیا بھر میں جہاں جہاں جنگیں ہوئیں وہاں تباہ کن اثرات ہوئے، اور اگر کشمیر پر جنگ ہوئی تو پوری دنیا متاثر ہوگی۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے اس لیے اقوام متحدہ سمیت دنیا کی ہر عالمی طاقت سے رجوع کیا ہے۔
میں نے کہا تھا کہ پاکستان جنگ کا آغاز نہیں کرے گا، اور میں اس میں واضح ہوں، میں یقین رکھتا ہوں میں جنگ کے خلاف ہوں۔ میں نے واضح کیا تھا جب دو جوہری ملک جنگ لڑتے ہیں، اگر وہ روایتی جنگ لڑتے ہیں تو یہ عین ممکن ہے کہ اس کا اختتام جوہری جنگ پر ہو، جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان فلیش پوائنٹ کیوں بن سکتا ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ غیر قانونی قبضے سے توجہ ہٹائی جا سکے، اور وہ کشمیر میں نسل کشی کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا کر توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیر پر ناجائز قبضے سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے۔ ان کے مطابق بھارت کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے اس کا رد عمل آئے گا تو وہ الزام پاکستان کو دیں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم نے کہا کہ پلوامہ حملے کا پاکستان پر الزام لگا کر بھارت کے جنگی طیاروں نے ہماری حدود میں آ کر بمباری کی، اور کشمیر کی صورتحال میں بھی ہمیں یہ خدشہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ کشمیر نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے۔ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ آرٹیکل 370 کی منسوخی کے ذریعے کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی الحاق کے بعد نئی دہلی سے مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھارت کے ساتھ بار بار مذاکرات کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھارت سے مذاکرات کی بات کرتے رہے اور وہ ہمیں FATF کی بلیک لسٹ میں ڈالنے کی سازشیں کرتے رہے۔
we discovered that while we were trying to have dialogue,
hame maloom hua they were trying to push us in the blacklist and FATF. To wo hame FATF
if we were, if we are on the gray list, if Pakistan is pushed into the blacklist of FATF, that means there will be sanctions on Pakistan. So they were trying to bankrupt us economically. That's when we pulled back, and that's when we realized that this government is on an agenda. The agenda is to push Pakistan to disaster. So there's no question of talking to the Indian government right now.
افغان مذاکراتی عمل کی اچانک منسوخی پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ایک ساتھ جنگ اور مذاکرات نازک معاملہ ہے۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ مذاکرات کی منسوخی قلیل وقتی ہوگی اور صدر ٹرمپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے عمل کو دوبارہ شروع کریں گے، کیونکہ افغان معاملے کا کوئی جنگی حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب کے بارے میں بتاتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ عام حالات میں وہ ماحولیاتی تبدیلی اور اسلاموفوبیا پر گفتگو کرتے، لیکن متنازعہ وادی میں لوگ 6 ہفتوں سے قید ہیں، اس لیے وہ صرف کشمیر پر بات کریں گے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
تو رپورٹ آپ نے سنی، اور ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر زبیر اقبال، ہمارے ساتھ ہیں عارف انصار، اور ہمارے ساتھ ہیں احتشام نظامی۔ آپ سب کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ آج بالکل ہم ایک نئے انداز میں پروگرام پیش کر رہے ہیں، کیونکہ عام طور پر پاکستان اور بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان اور بھارت سے اپنے تجزیہ کاروں کو لیتے ہیں، لیکن آج ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہاں ہمارے امریکی تجزیہ کار صورتحال کا ایک غیر جانبدار انداز میں جائزہ لیں اور یہ بتائیں کہ دونوں ملکوں کو اس صورت میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے سوال کرتے ہیں ڈاکٹر اقبال سے۔ ڈاکٹر اقبال، آج ہمارے ساتھ جیسا کہ ہم نے کہا پاکستان اور بھارت کے تجزیہ کار نہیں، آپ ہی یہ تجزیہ کریں کہ اس وقت یہ جو دونوں جوہری صلاحیت کے حامل ملک ہیں اور جن کے درمیان مسئلہ کشمیر ایک بڑے تنازع کی صورت میں سامنے آیا ہے، اس مسئلے کو سلجھانے اور حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی طرف سے کیسے اقدام درکار ہیں؟ کیونکہ ذرا سی بے احتیاطی نہ صرف ان ملکوں بلکہ خطے اور عالمی سطح پر اثرات مرتب کر سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے وزیر اعظم عمران خان کو بھی سنا۔
تو معلوم ہے کہ یہ سچویشن جو ہے بہت پرانی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کانفیڈنس بلڈنگ قسم کے سٹیپس لینے ضروری ہو جاتے ہیں۔ دونوں ملک اب اس ایسے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی کنڈیشن میں ایک تیسری فورس کو درمیان میں آنا بہت ضروری ہے، جو کہ صرف دونوں ممالک کو ایکسیپٹیبل ہو بلکہ اس قابل ہو کہ وہ اپنے ڈیسیجنز اور اپنے جو انٹینشنز ہیں ان کو انفورس کرنے کے قابل ہو۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کو اب خود اس معاملے کے متعلق اس لیے سوچنا ضروری ہے کہ کوئی کنورجنس ہر حالت میں کرنا ہوگی۔ وہ کنورجنس یہ دونوں ملک نہیں کر سکتے تو کسی تیسرے فورس کو درمیان میں لانا ضروری ہے۔ کیا وہ سیکیورٹی کونسل ہوگی، یا جیسے کہ آپ نے پہلے دیکھا کہ جو ایران کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوئی تھی اس میں سیکیورٹی کونسل پلس ون کو رکھا گیا تھا، یا کوئی اور طریقہ نکالا جائے جس میں ایک ریجنل ممالک شامل ہو سکے۔ مطلب یہ آ جاتا ہے کہ چونکہ اینی ایسکلیشن کا خطرہ یہ ہوگا کہ تمام وہ ممالک جو اس ریجن میں ہیں ان کو نقصان ہوگا اور دوسری دنیا کو نقصان ہوگا، تو پھر یہ گلوبل انٹرسٹ ہو جاتا ہے، اور گلوبل انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے جیسے میں نے عرض کیا یہ دونوں ملک کم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بات نہیں کر سکتے۔ تیسری بات جو سب سے اہم آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس قسم کا انسٹیٹیوشن بنانا ہے تو اس کو بنانے کے لیے کیا فورسز استعمال کرنی ہوں گی، کیا اسٹیپس استعمال کرنے ہوں گے، کیا یہ دونوں ملک کانفیڈنس بلڈنگ قسم کے اسٹیپس لینے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ ایسے مقام پہ پہنچنے کے لیے تیار ہیں کہ جہاں کشمیر اور کشمیریوں کو ایک قسم کی انڈیپینڈنس دی جائے کہ وہ اپنے متعلق خود سوچنے کی کوشش کریں اور اپنے فیصلے کو آگے لانے کی کوشش کریں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ تیسری فورس جو بن رہی ہے یا بننے کی ضرورت ہے اس کی بننے میں آسانی ہوگی، اور یہ دونوں ملک جو ہیں وہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہوں گے۔
اچھا عارف انصار صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان قطع نظر اس کے کہ دونوں ملکوں کا موقف کیا ہے کہ یہ دو طرفہ معاملہ ہے، کوئی ثالثی نہیں چاہیے، پاکستان ثالثی کو قبول بھی کرتا ہے، اس کو ہٹا دیجئے، یہ بتائیے گا کہ عالمی برادری جوہری طاقتوں کے درمیان تنازع رائے کو روکنے کے لیے مؤثر رد عمل کا اظہار کر رہی ہے کیا؟
میرا خیال نہیں کر رہی ہے۔ بہت جو دستور رہا ہے وہ یہی ہے کہ نہیں ہو جاتے معاملے उस वक्त तक यूएन या सिक्योरिटी काउंसिल इंटरफेयर नहीं करती, और इसमें मेरे ख्याल में हमें ये भी समझने की बड़ी ज़रूरत है कि ये जो कड़ी है कश्मीर कह लें या इंडिया पाकिस्तान कह लें, ये बैलेंस ऑफ पावर, ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर की जो टसल चल रही हैं उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि दूसरी ताकतें हैं वो देख रही हैं कि अच्छा क्या किया जा सकता है। जाहिर ही बात है कि इंडिया जो है बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इस वक्त चल रहा है, इकतसादी तौर पर उभरती हुई ताकत है, और जो बिहेवियर है उसमें शामिल है कि उसकी नज़र में मेरा ख्याल है कि कश्मीर इशू की कोई अहमियत नहीं है और वो जोर के जरिए ही शायद इसको सॉल्व कर ले। पाकिस्तान ऑब्वियसली ऐसी पोजीशन में इस वक्त नहीं है, इकतसादी तौर से भी और अंदरूनी तौर से भी, फिर अफगानिस्तान में का मसला भी चल रहा है, इसीलिए वो हर दूसरी ताकत को इन्वॉल्व कर रहा है, यूएन को कर रहा है कि किसी तरीके से जो है पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ ले जाया जाए। जाहिर ही बात है इसका मिलिट्री सोल्यूशन तो नहीं है, तो इसलिए इसकी जो एक दूसरा जाविया है कि जो ग्लोबल पावर्स हैं उनके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर मामला खराब होता है तो वो भी इसकी जद में आ जाएंगे और इससे दूर नहीं रह सकेंगे।
निज़ामी साहब, आप इंसानी हकूक के अलमबरदार भी हैं, एक तंजीम भी फलाही चलाते हैं, आपके ख्याल में दोनों जौहरी मुल्कों में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए अवामी सतह पर लोगों के हकूक का तहफ़ करने के लिए, जहां कश्मीर का मसला आता है वहां पे 40 दिन से कर्फ्यू की पाबंदियां नहीं उठाई गई, क्या इकदाम दरकार हैं जो अभी तक नहीं उठाए गए और जिनकी तरफ तवज्जो भी नहीं दी गई? क्या लोग जो आलमी बिरादरी है, क्या वो इंसानी हकूक की बुनियाद पर इन लोगों को, इन मुल्कों पर दबाव नहीं डाल सकती?
बहुत बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का,
बहुत शुक्रिया,
और आपको और आपके सुनने वालों को और पैनलिस्ट को मेरा सलाम। एक्चुअली जो मसला है कश्मीर का, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो बुनियादी बात है वो इंसानी हकूक का ही मसला है, इसलिए कि वहाँ पे जो लोग हैं जो कश्मीरी हैं, चाहे उनका मुतालबा आज़ादी हो या चाहे उनका मुतालबा पाकिस्तान से अलहक का हो, या मेजोरिटी क्या चाहती है ये तो उसी वक्त पता चलेगा जब उनसे फौरी तौर पर उनसे पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो इकदाम होने चाहिए खुद भारत की तरफ से होना चाहिए, और अगर नहीं तो जो दुनिया इस सिलसिले में अप्रोच किया जा रहा है उनको इस पे सोचना चाहिए, रेड क्रॉस की आलमी रेड क्रॉस कमेटी को सोचना चाहिए, यूएनओ को सोचना चाहिए कि जिस तरह से उन लोगों को घरों में बंद रखा गया है, कर्फ्यू नफाज का नफाज है, उनको ईद में भी निकलने नहीं देते, उनको मुहर्रम के जुलूस निकालने नहीं देते, तो ऐसी सूरत में जो बुनियादी जरूरियात होती हैं इंसान की उसको पूरा करना चाहिए। जैसा कि आपने म्यांमार में देखा कि उनको ग़िज़ाएं पहुंचाई गई, दवाएं पहुंचाई गई, और यकीनन जो लोग घर में मौजूद हैं उनकी जो रसाई है, बाजार नहीं खुल रहे हैं तो वो तो एक अजीब सी कैफियत वहां पे होगी, और चूंकि अभी शायद लैंडलाइन फोन खोल दिए गए हैं तो यकीनन उनके जो भी अप्रोचेज हैं उनको पता चल रहा होगा कि उनकी क्या ज़रूरियात है, और सामाजिक जो ज़रूरत है उसको तो पूरा करने के लिए मेरा ख्याल है कि दुनिया आजकल जिन मामलात में उलझी पड़ी है, यमन, सऊदी अरब और टर्की और ईरान और दूसरे मामलात में, ये कश्मीर का इशू जो है उन्होंने इग्नोर किया हुआ है, और ये बहुत तश्वीशनाक सूरत हाल है। ठीक है, कश्मीर का मसला हल होता है या नहीं हल होता, और उसमें दुनिया क्या किरदार अदा कर रही है या भारत या पाकिस्तान खुद क्या स्टेप उठा रहे हैं ये एक अलग बात है, लेकिन इंसानी हकूक के हवाले से इसको दुनिया के सामने लाना चाहिए, और पाकिस्तान को इस बारे में कम से कम इस इशू को इंटरनेशनली उठाना चाहिए कि ठीक है मसले आप हल कीजिए और आइए सालिसी बनिए, या हिंदुस्तान को कहिए कि वो हमसे बात करे ताकि मसले का हल हम निकालें। लेकिन मसले का हल निकालना तो दूर की बात है, पहले तो उनकी जो बुनियादी जरूरत है, एक महीने से ज्यादा हो गया है
जी, उसको पूरा करें,
उसको पूरा करने की जरूरत है। इसके सिलसिले में पाकिस्तान को एक अलग सेल कायम करना चाहिए जो तवज्जो दिलाए दुनिया को कि ये एक जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बुनियादी है।
अच्छा डॉक्टर इकबाल, इसी सेगमेंट का एक आखिरी सवाल है, क्विक कमेंट आप करिए। کیجیے گا. آپ کے خیال میں اقوام متحدہ کا اس سلسلے میں مؤثر رول ادا کرنے کا امکان کیا ہے؟ جیسا کہ ابھی نظامی صاحب کہہ رہے تھے کہ جہاں پر لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے امدادی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، ادویات پہنچائی جاتی ہیں یا روزمرہ ضروریات کی چیزیں پہنچائی جاتی ہیں، کیا آبزرورز بھیجے جا سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کی سپلائی وہاں ہو سکتی ہے جیسا کہ باقی جگہوں پر ہوتی ہے؟
اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا اور دوسرے دو صاحبان نے کہا کہ دیکھیے، جب تک میجر پاورز انٹرسٹ نہیں لیں گی، یونائیٹڈ نیشنز کوئی کسی قسم کا سٹیپ لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز میں انفورسمنٹ کیپیبلٹی نہیں. ایسی کنڈیشن میں وہ باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ایکٹ نہیں کر سکتے. اگر ان کو ایکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے میجر فورسز جو ہیں، جو میجر پاورز ہیں، ان کو شامل ہونا ضروری ہے. چاہے اس کا مقصد صرف یہی ہو کہ وہاں کے بنیادی حقوق جو ہیں ان کو ریسٹور کیا جائے یا فنڈامنٹل سولوشنز کو حل کرنے کے لیے اسٹیپس لیے جائیں. ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی سولوشنز پیدا ہوئے ہیں تمام دنیا کی پرابلمز حل کرنے کے لیے پیسفلی، ان میں تمام کے تمام میجر فورس جو تھیں، میجر پاور جو تھیں، وہ شامل ہوئی تھیں. اس لیے یونائیٹڈ نیشنز کسی کام کی آرگنائزیشن نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی انفورسمنٹ کیپیبلٹی کے لیے دوسرے ممالک تیار نہیں ہو جاتے. تو اس لیے یونائیٹڈ نیشنز ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی تو ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کرنے کے قابل نہیں جب تک کہ ڈیبیٹرز خود تیار نہ ہوں تو وہ ایکشن لیں گے.
اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں، اگلی اپنی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو کہ افغانستان کے ساتھ ملک کا، جو پاکستان کی مغربی سرحد پر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بار پھر ایک ایسے وقت پر اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جب مقبوضہ، جب بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان بھی کشیدگی میں شدت بڑھی ہے. مشرقی سرحد پر صورتحال سے نمٹنے کے لیے مزید افواج کے منتقل ہونے سے مغربی سرحد پر موجود عسکریت پسند فائدہ اٹھا سکتے ہیں. شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سے تجزیہ لیں گے.
افغانستان سے ملحقہ اضلاع اور علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات کے بعد ان علاقوں میں سیکورٹی سخت اور تمام تر سڑکوں اور شاہراہوں پر قائم چیک پوسٹوں پر مزید نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے. دو روز قبل دیربالا اور شمالی وزیرستان میں تشدد کی تین مختلف واقعات میں چار سیکورٹی اہلکاروں سمیت 7 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. ان واقعات کے بعد دونوں اضلاع میں سیکورٹی سخت کر دی گئی ہے. سڑکوں اور شاہراہوں پر آمد رفت محدود، حتیٰ کہ شمالی وزیرستان کے علاقے سپینوام کے گاؤں اباخیل میں کرفیو جیسی صورتحال نافذ ہے. شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سرکردہ قبائلی رہنما ملک غلام نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
وزیرستان کا امن امان بالکل ٹھیک نہیں ہے، سیکورٹی والا جو ہے وہ بالکل چیک پوسٹوں پہ، اس کا چیک پوسٹ بالکل ہے، ان کی موجودگی میں ان کے علاقے میں مختلف واقعات ہوتے ہیں تو لوگ بہت پریشان ہیں.
شمالی وزیرستان کے ضلع پولیس آفیسر شفیع اللہ گنڈاپور نے امن و امان کی مجموعی صورتحال کو تسلی بخش قرار دینے کا دعویٰ کرتی ہوئی کہا،
الحمدللہ امن و امان قائم رکھنے کی کوشش ہم نے شروع کی ہوئی ہے، ہماری نیولی ورک فورس ہے، کوشش جاری ہے.
سابق سینئر سول آفیسر اور سفارتکار رستم شاہ مومن نے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں سرحد پار افغانستان میں چھپے ہوئے دہشت گردوں کو ملوث قرار دیتی ہوئی کہا کہ افغان حکومت کی سرحدی علاقوں میں عملداری نہ ہونے کے باعث وہاں پر چھپے ہوئے دہشت گرد پاکستان داخل ہوتے ہیں.
تحریک طالبان کے جو وہاں گئے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں، کچھ اور لوگ ایسے ہیں جو کہ یہ جو باڑ لگایا گیا ہے اس پر بہت زیادہ ناخوش ہیں، تو باڑ لگانے کی وجہ سے بارڈر ایریا پہ بہت زیادہ پاکستان کے خلاف ریزنٹمنٹ ہے، بہت زیادہ لوگ تشویش میں مبتلا ہیں، وہ اپنا وہ نکالنے کے لیے کبھی کبھی وہ جو ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں اور آ کر حملے کر لیتے ہیں.
تاہم تجزیہ کار اور سابق سینیٹر افراسیاب خٹک نے رستم شاہ مومن کے موقف سے اختلاف کرتے ہوئے کہا،
ہماری جو پاکستان کی حکومت کی افغان پالیسی ہے وہ شروع سے ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے طالبان کے حق میں پالیسی، اور طالبان اگر وہاں یہاں سے بھیجے جائیں گے تو یہاں بھی اس کے اثرات ہوں گے، تو بنیادی وجہ تو میرا خیال یہ ہے. اور اس کے علاوہ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ گویا افغانستان میں امن امان نہیں ہے تو وہاں سے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے.
ایک ایسے وقت میں مغربی سرحد پر تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مشرقی سرحد پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حکومت اس کشیدگی کو مد نظر رکھ کر مغربی سرحد سے محدود تعداد میں افواج کو مشرقی سرحد پر بھی منتقل کرنے کا بتایا ہے، جس کے نتیجے میں اب مغربی سرحد پر موجود عسکریت پسندوں کی دوبارہ سرگرم ہونے کی اطلاعات ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
شمیم شاہد کی رپورٹ ہم نے سنوائی۔ اب ہم یہاں اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے ساتھ اب پروفیسر فیضان حق نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، شامل ہوئے ہیں پروگرام میں۔ بہت بہت شکریہ اور السلام علیکم پروفیسر فیضان۔ پروفیسر فیضان، پہلا سوال میرا اب آپ ہی سے کہ ان سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندی کے بڑھتے واقعات پر قابو پانے کے لیے کیا حکمت عملی درکار ہے؟ اتار چڑھاؤ آتا ہے، ہم دیکھتے بھی رہے ہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن بات پھر وہی ہے کہ مقامی بستیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ در اندازی روکنے کے لیے دونوں ملکوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے ایک ایسے وقت میں جبکہ طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی رک گئے ہیں، کچھ معطلی اور کھٹائی میں پڑے ہوئے ہیں، تو اور دوسری طرف مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی نظر ہے، کس طرح سے اس کو دیکھیں گے؟
جی، سب سے پہلے سننے والوں کو اسلام دعا اور پیارا اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے۔ دیکھیے، ان یہ جو حالیہ واقعات ہیں ان کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ جو افغانستان میں افغانستان پاکستان اور طالبان کی جو گفتگو چل رہی ہے امریکہ کے حوالے سے، ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اس کو دیکھنا ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں تو کچھ ایلیمنٹس ایسے ضرور ہیں، ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ امن و امان افغانستان میں ہو اور خاص کر پاکستان کے بارڈر پہ ہو، کیونکہ اگر وہ چیز وہاں پر وہ محاذ یا وہ جو سرحد ہے اگر وہ سلگتی رہتی ہے تو پاکستان کی بہرحال توجہ وہیں پر رہے گی، اور اس طرح اور دوسری جو چیزیں پاکستان کے مشرقی سرحد پر جو ہو رہا ہے اس کی طرف سے توجہ ہٹ سکتی ہے۔ تو یہ جو اور اس میں اگر پاکستان جو ہے وہ ساؤتھ اور مغربی اور جنوبی اور شمالی وزیرستان میں الجھ جاتا ہے تو اس سے جو پاکستان کے اثر و رسوخ میں بھی فرق پڑے گا، جو کہ طالبان کے ساتھ ہے یا جو لیوریج پاکستان کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان جو پاکستان کی مغربی سرحد ہے وہ بھی غیر محفوظ ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک لیکن اگر ہم دیکھا جائے اس کے کہ پہلے کیسے واقعات ہوتے تھے اور اب کیسے واقعات ہوتے ہیں تو بہرحال پہلے سے صورتحال بہت بہتر ہے، لیکن جو مقامی لوگ ہیں ان کو اعتماد میں لینا پڑے گا، پاکستان کو، پاکستان کی فورسز کو، سیکیورٹی فورسز کو، اور ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ کام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔
اچھا، ایک آگے چلتے ہیں، یہ بہت سارے مختلف سوال ہیں آج میرے پاس، ہم اپنے تجزیہ کاروں سے ان کی رائے لیتے جاتے ہیں ایک کے بعد ایک۔ وائٹ ہاؤس نے یہ تصدیق کی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں دہشت گردوں کے خلاف کی جانے والی ایک کارروائی میں اسامہ بن لادن کا بیٹا حمزہ بن لادن ہلاک ہو گیا۔ حمزہ بن لادن کب اور کس طرح ہلاک ہوا اس کی وضاحت تو نہیں آئی، لیکن بیان میں یہ ضرور کہا گیا کہ اس کی ہلاکت سے القاعدہ گروپ اپنے ایک اہم لیڈر سے محروم ہو گیا ہے، وہ بااثر لیڈر تھا اور اس کی کافی علامتی اہمیت تھی، اور اس کو اس وقت عالمی دہشت گرد بھی قرار دیا گیا تھا جب اس نے اپنے کارکنوں پر زور دیا تھا کہ وہ امریکہ سے اپنے والد اسامہ بن لادن کی ہلاکت کا بدلہ لینے کے لیے مغربی ملکوں کے مرکزی شہروں پر دہشت گرد حملے کریں۔ عارف، یہ خبر تو کئی ماہ پہلے سے زیر بحث رہی ہے کہ حمزہ بن لادن کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو وائٹ ہاؤس کی طرف سے اس کو اتنے مہینوں کے بعد عام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا؟ فوری طور پر کیوں نہیں اسے بتا دیا گیا جبکہ باقی میڈیا میں خبریں آ رہی تھیں اس بارے میں؟
میرا خیال ہے بہت ویریفیکیشن نہیں ہو پائی تھی، اور شاید ابھی پورے کانفیڈنس کے ساتھ معلومات نہیں تھی کہ واقعی وہ اب نہیں رہے۔ تو جو سب سے پہلی وجہ تو یہی آتی ہے کہ جب تک پوری کنفرمیشن نہ ہو جائے کہ واقعی وہ جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی واقعات ہوئے ہیں جس میں کلیم ہوا ہے کہ کوئی جو دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھنے والا لیڈر مارا گیا ہے، لیکن پھر دو تین مہینے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ کہیں دوسری جگہ سے پھر درآمد ہو جاتے تھے۔ تو سب سے جو اہم وجہ ہے وہ یہ تو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی پوری طریقے سے تصدیق ہو جائے تو تب اس کو پبلک کیا جائے۔
اچھا ڈاکٹر اقبال، کہا جاتا ہے کہ حمزہ اعلیٰ سطحی لیڈر تھا القاعدہ کا، منصوبہ بندی اور مختلف دہشت گرد گروپوں کے ساتھ رابطے اور معاملات طے کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی، اس پس منظر کے ساتھ القاعدہ کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے؟
دیکھیے، پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک ہمیں معلوم ہے اور جہاں تک آبجیکٹو قسم کی ڈسکشن ہوتی ہے اس کی بیسس پہ کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسامہ بن لادن کا بیٹا جو تھا وہ کسی خاص اہمیت کا حیثیت نہیں رکھتا تھا. اس کی دو وجوہات تھی, ایک تو یہ کہ وہ اسامہ بن لادن کا بیٹا تو ضرور تھا لیکن اس کے پاس کیپیبلٹیز کوئی نہیں تھی اور وہ کافی بیمار رہتا تھا. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ 2001 سے اب تک جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے اس کی کانسیپٹ اور اس کا فوکس بہت بدل چکا ہے اور اس کی وجہ سے اب القاعدہ زیادہ تر مڈل ایسٹ میں انوالوڈ ہے, یمن میں انوالوڈ ہے, سیریا میں انوالوڈ ہے, لیبیا میں انوالوڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب افریقہ میں بھی انوالوڈ ہے. تو ایسی کنڈیشن میں جہاں تک افغانستان یا اس جوان بچے کے متعلق جو کہا جاتا ہے وہ خاص اہمیت نہیں رکھتا. یہ درست ہے کہ ان کا نام پاپولر تھا لیکن یاد رہے کہ بڑی حد تک جہاں تک القاعدہ کا تعلق ہے اس کی لیڈرشپ میں فرق آ چکا تھا, اس کی لیڈرشپ کافی ڈیفیوز ہو چکی تھی, سینٹرلائز فوکس کم ہو گیا تھا, اس کی وجہ سے اسامہ بن کا جو بیٹا ہے اس کی اہمیت محدود تھی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے جتنی کہ دی جا رہی ہے. اس کی دو وجوہات ہیں, میں نے پہلے عرض کیا, وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا, نمبر دو وہ اس قابل نہیں تھا کہ وہ ریسورسز اکٹھا کر سکے القاعدہ کے لیے. القاعدہ کے جو ریسورسز تھیں وہ ایک نئے طریقے سے آنی شروع ہو گئی تھیں اور جس کی وجہ سے جہاں تک اوریجنل القاعدہ کا تعلق تھا اس میں ٹرانسفارمیشن آ چکی تھی.
اچھا نظامی صاحب, طالبان نے افغانستان میں عالمی امدادی ادارے ریڈ کراس پر عائد پابندی ہٹانے کا اعلان کرتے ہوئے ادارے کو مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرائی ہے, تو آپ کے خیال میں کیا طالبان اپنے رویے میں نرمی اور لچک کا اظہار کر رہے ہیں تاکہ امریکہ کے رویے میں بھی نرمی پیدا کی جا سکے اور کسی طرح بات چیت کا راستہ پھر سے ہموار ہو سکے؟
بجٹ خبروں سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ طالبان کے رویے میں لچک کافی آئی ہے بتدریج, اور ابھی جو مذاکرات معطل ہوئے ہیں یا منسوخ ہوئے ہیں اس کی کوئی واضح ابھی تک وہاں اس میں ہے اور واضح شکل سامنے نہیں آئی ہے, اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اور ابھی حال ہی میں دو تین دنوں میں جو طالبان کے جو بیانات آ رہے ہیں اور ان کا جو موقف آ رہا ہے سامنے, اس کے مطابق وہ مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے پر زور دے رہے ہیں, اور یقیناً یہ جو ان کا اقدام ہے اس سلسلے میں ریڈ کراس کے حوالے سے وہ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں لچک بالکل لا رہے ہیں, اور انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی کیسے ایکٹ کیا جاتا ہے. اسی لیے جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے اس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ایک سنجیدگی کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا, اور وہ ابھی تک جو واضح ہو رہا ہے دنیا پہ وہ یہی ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے اچانک ٹویٹ کے ذریعے اس کو منسوخ کیا یا معطل کیا ہے اس مذاکرات کو, جبکہ ہمارے جو سیکرٹری فورن افیئرز ہیں فورن سیکرٹری مائک پومپیو, انہوں نے بھی یہ عندیہ دیا تھا منسوخی کے بعد کہ مذاکرات میں دوبارہ ہم اس کو جاری کر سکتے ہیں, اور اس پر انہوں نے صرف اشارہ یہ دیا تھا کہ طالبان کم از کم وہ جنگ بندی پہ قائم ہو جائیں. تو ابھی ان کے ترجمان نے طالبان کے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ہم یہ تقریباً یہ معاہدہ ہو چکا تھا کہ مکمل طور پہ جنگ بندی ہو جائے گی, تو اس لیے اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ طالبان اگر ظاہر ہے کہ جس طرح ملک کی حالت ہو رہی ہے دنیا کے حالات بدل رہے ہیں, اگر طالبان اپنا رویہ نہیں تبدیل کریں گے اور اپنی اسٹریٹجی چینج نہیں کریں گے تو ان کو بھی کامیابی نہیں ملے گی, یہ وہ خود جانتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ القاعدہ کی جو کیفیت وہاں پہ ہو رہی ہے, اور خود امریکہ یہ چاہتا تھا کہ القاعدہ اور داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کو یہ طالبان پھر وہ اپروچ بھی نہ کرے اور ان کو ایکسس بھی نہ دیں, اور یہی وجہ ہے میرا خیال ہے یہی ایک فیکٹر ہے کہ اسامہ بن لادن کے بیٹے کو مارنے کی خبر اس وقت آئی ہے تاکہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں امریکہ کہ ہم دوسری طرف بھی کاروائیاں کر رہے ہیں تاکہ افغانستان میں جو شورش مختلف طریقے سے بڑھتی ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو اچھا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جتنا اپنا رویے میں اپنے رویے میں لچک لائیں گے شاید بات چیت دوبارہ ریزیوم ہو جائے.
یہ عارف انصار صاحب کو جانا تھا تو عارف ایک سوال کا اور جواب دیں, اس کے بعد مجھے معلوم ہے کہ ہم نے آپ سے زیادہ وقت لیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو عسکریت پسندوں کی بجائے افغان صدر اشرف غنی کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے, آپ اتفاق کرتے ہیں؟
نہیں, بیلنس کی ضرورت تھی. ظاہری بات ہے کہ جو انٹرا افغان ڈائیلاگ کا پروسیس تھا وہ تو اسی فریم ورک کے تحت تھا کہ جو ہے جو طالبان کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی اس میں تھا کہ شروع سے کوشش تو تھی کہ سب فریق مل کے بیٹھ کے بات چیت کریں, لیکن جس طرح سے بھی ایک فریم ورک طے پایا اس میں یہ تھا کہ جو ایک کی ڈیمانڈ تھی افغان طالبان کی کہ وہ پہلے امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس کرنا چاہتے تھے اور ایک ایگریمنٹ جو بڑا پروسیس تھا اس سے ایگری کرنا چاہتے تھے, اس کے بعد جو ہے جو اشرف غنی کی حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے تھے, جس کو ہم انٹرا افغان ڈائیلاگ پروسیس بھی کہتے ہیں. اب وہ کس حد تک کامیابی ہوئی تھی اور جو ایگریمنٹ طے پا گیا تھا اس میں ظاہری بات ہے لگتا تو یہی ہے کہ اس چیز سے ایگریمنٹ ہو گیا تھا کہ نیکسٹ فیز میں انٹرا افغان ناروے میں شاید ڈیٹ بھی طے پا گئی تھی کہ وہاں بات چیت کا ایک نیکسٹ دور شروع ہونا تھا. لیکن یہ ہے کہ عام تاثر یہی تھا اور جو گلا تھا اشرف غنی صاحب کی حکومت کی طرف سے وہ یہی تھا کہ ان کو شامل نہیں کیا گیا, ان کو سائڈ لائن کیا گیا ہے اور امریکہ جو ہے شاید ان کو خطرہ بھی ہو کہ ہمیں شاید انڈرمائن کیا جا رہا ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ پروسیس جو تھا کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے افغانستان میں وہ کس سٹیج پہ تھا وہ اب پتہ کلیئر نہیں ہے کہ اب وہ واقعی آگے بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے, لیکن عام تاثر تو یہی ہے کہ اب الیکشن والا پروسیس آگے بڑھے گا. لیکن یہ سارے ایلیمنٹ اس کے تھے, اب وہ ایک فرق سٹیج پہ ہونا تھا اور میرا خیال ہے صدر ٹرمپ کو یہ معلوم ہی تھا. تو میرا خیال ہے کہ اس سٹیج آف دا گیم میں یہ کہنا کہ ان کو شامل نہیں کیا شاید میرا خیال ہے کہ صحیح تجزیہ نہیں ہے. وہ جس طرح سے بھی ایک فریم ورک بڑا بنا تھا اسی کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں.
اچھا, بہت بہت شکریہ. اب ہم بات کرتے ہیں ایک آخری سوال افغانستان کے بارے میں, اس کے بعد پھر ہمیں بات کرنی ہے او آئی سی کے اجلاس کی اور سعودی عرب اور یمن کے بارے میں بھی بات کرنی ہے جس میں ایران کا بھی نام آ رہا ہے, تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور ترکی کے کو کی بھی بات کریں گے. افغان صدر اشرف غنی نے جمعے کے روز ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ہفتے کے دوران بہت سینکڑوں کی تعداد میں طالبان جنگجو مارے گئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ شورش پسند گروپ کو افغان تنازع کے فیصلہ کن سیاسی عمل کے لیے ان کے پاس آنا پڑے گا جو منتخب عہدیدار ہیں. پروفیسر فیضان, آپ اس پیشکش پر طالبان کی طرف سے کس رد عمل کی توقع کرتے ہیں؟ کیا طالبان سیاسی تصفیہ کے لیے حکومت کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے؟
جی, ان کو بڑھانا پڑے گا, چاہے جو حکومت کابل کی ہے وہ کتنی بھی محدود کیوں نہ ہو, بہرحال وہ حکومت ہے اور ان کے ساتھ ایسے انٹرسٹ موجود ہیں جو ان کو طاقتور بھی بناتے ہیں کسی حد تک, اور وہ مقابلہ کرتے رہے ہیں طالبان کا. ایونچولی طالبان کو ان کا کوئی نہ کوئی رول دینا ہوگا اور ان کو اور ان کے ساتھ کسی بھی ٹرمز میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کو ان کے لیے جگہ بنانی پڑے گی, کیونکہ اس کے بغیر میرا نہیں خیال کہ مغربی طاقتیں جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے سمجھوتے پر دستخط کریں گی یا اس کی گارنٹی دے سکیں گی.
اچھا, ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں, تو اس کے بعد عالمی خبروں کی طرف بات کریں گے. تو آئیے ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں.
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا آپ سن رہے ہیں, اور آئیے اب ہم بات کر رہے ہیں کہ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس ہو رہا ہے جس میں اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کے انتخابی بیان پر غور کیا جائے گا. بیان یہ ہے کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کر لیا جائے گا. 57 رکنی اس تنظیم کا اجلاس سعودی عرب کی درخواست پر جدہ میں بلایا گیا تھا. تو ڈاکٹر اقبال, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ او آئی سی کا جو رول ہے عام طور پر کوئی بڑا مضبوط طرز طور پر کبھی سامنے نہیں آیا, اور یہ کوئی بڑا پریشر گروپ بھی نہیں ہے, تو اس وقت جبکہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے بارے کے اس بیان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اعلان ان کا بڑا ہے کہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں شامل کر لیا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے امکانات بہت معدوم ہو جائیں گے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے کیا کر سکتا ہے او آئی سی کا, کیا کردار ہو سکتا ہے؟
وقت آئی او سی جو ہے وہ ایک پردے کی صورت استعمال اختیار کر چکا ہے. اس پردے کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, اور اس میں چند اہم ممالک جو ہیں اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. تو اس لیے دیکھنا یہ ضروری ہے کہ یہ کون سے ملک ہیں جو او آئی سی کا پردہ استعمال کر کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند مہینوں سے, بلکہ پچھلے ایک دو سال سے اسرائیل کی جو ریلیشن شپ ہے کچھ جی سی سی ممالک کے ساتھ آگے بڑھی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہیں وہ ایران کے خلاف اسرائیل کی سپورٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ اسرائیل بھی ایران کے خلاف ہے. تو ایسی کنڈیشن میں سچویشن یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ تمام یہ جو اسلامی ممالک ہیں ان کو, ان کی آواز کو اکٹھا کرنا ان ممالک کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ وہ اگر انہوں نے اسرائیل کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس میں یہ بتانا ہوگا کہ تمام دنیا کے مسلمان ملک اس میں شامل ہیں, نہ کہ گلف کے چند ملک. تو ایسی کنڈیشن میں اس قسم کا اجلاس جو ہے اس کا مقصد بیسیکلی صرف یہی ہے کہ پروفارما قسم کی ایک فاؤنڈیشن بنا دی جائے, لیکن اس کے پیچھے سبسٹانٹیو فیصلے کیے جائیں. وہ فیصلے کیا ہوں گے یہ بہت مشکل ہے, لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جہاں تک اسلامی ممالک ہیں ان میں بہت حد تک تکلیف پائی جاتی ہے, اور یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ جو سچویشن ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے اسرائیل کو کمپرومائزز کرنے ضروری ہوں گے. ان کمپرومائزز کو حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی فورسز استعمال ہو سکتی ہیں تو وہی فورسز ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ سمپتھیٹک قسم کی ریلیشن شپ رکھتی ہیں. اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ کہنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ او آئی سی ایز سچ اس قابل نہیں کہ وہ ایسے عام فیصلے کر سکے اور ان کو امپلیمنٹ کر سکے اس کی بیسس پر کہ یہ ملک جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف فیصلے کریں.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کو جانا ہے, آپ کا بالکل جانے کا وقت ہو رہا ہے. ایک اور سوال کا جواب دیجیے گا, پھر ہمارے ساتھ احتشام نظامی اور پروفیسر فیضان ہوں گے جو ہمارے باقی پروگرام میں ہمارے ساتھ رہیں گے, کہ امریکہ نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی تنصیبات پر حملوں کا ذمہ دار ایران کو قرار دیا ہے, اور وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے کہا کہ حملوں میں یمن کا کردار نہیں لیکن ایران کا ہاتھ ہے, جبکہ ان کا اس کے ساتھ ساتھ ایران نے اس کو ظاہر مسترد کیا ہے. مائیک پومپیو نے یہ کہا کہ وہ ہم دیگر ملکوں سے امید رکھیں گے کہ وہ ایران کے اس اقدام پر مذمت کریں. تو ایران کے خلاف تو پہلے ہی پابندیوں کی بڑی بھرمار ہے, اب محاسبہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے خلاف مزید کس نوعیت کی حکمت عملی اپنا سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ بہت ہی مشکل سے سوال ہے, کیونکہ یہ ایک اسٹریٹجک حیثیت رکھتا ہے. یاد رہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے وہ ایک بہت میجر اٹیک ہے, اس کو آپ کسی صورت میں اہمیت دینا بہت ضروری. اس کی وجہ سے 6-7% گلوبل سپلائی جو ہے آئل کی وہ رک گئی ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو نئی ٹیکنالوجی روتیوں کے ہاتھ میں آئی ہے, چاہے وہ ایران کے تھرو آئی ہو, وہ ایک بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے. یہ اس قسم کی ٹیکنالوجی ہے جو بہت کاسٹ افیکٹو ہے, اور اس کے بڑے ڈیمیجنگ قسم کے انفلوئنسز ہو سکتے ہیں, کیونکہ آپ ان کے اس ٹیکنالوجی کے خلاف کوئی بیسک ڈیفینسو میکانزم اتنا افیکٹولی استعمال نہیں کر سکتے جتنا کہ آپ راکٹس اور میزائل کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ بات ضروری ہو جاتی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آئی, نمبر ایک, اور اس کی سولوشن, اس کی جو پنشمنٹ ہے کس کو ہونی چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ٹیکنالوجی جب باہر آ جاتی ہے اور ایک ملک کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر آپ اس کو اوریجنل کو کنٹرول کریں یا نہ کریں, وہ ٹیکنالوجی تو باہر چلی گئی. اس لیے کسی ملک کو بلیم کرنے کے بجائے سولوشن یہ ہوں گے کہ اس ٹیکنالوجی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے. نمبر ایک, اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پرابلمس ہیں, جو ڈسپیوٹس ہیں, ان کو پیسفلی سالو کرنے کے طریقے نکالے جائیں, کیونکہ اگر وہ سولوشن پیدا ہونے کے چانسز ہیں اور آپ کے پاس میکانزمس ہیں جن کی بیسس پہ آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے ہیں بغیر آرمامنٹ استعمال کیے ہوئے, تو پھر ضرورت نہیں رہتی کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی کو پروپگیٹ کیا جائے. تو میرا کہنے کا بیسیکلی مقصد یہی ہے کہ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے, چاہے آپ ایران کو بلیم کریں یا نہ کریں, اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہوگا, کیونکہ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ نئی ٹیکنالوجی ہے جو اب ہاتھ سے نکل چکی ہے. تو اب سولوشن کیا ہوگا, کیا سولوشن اس ملک کو نقصان پہنچانا ہوگا جس کے تھرو شاید یہ ٹیکنالوجی آئی ہو, یا یہ کہ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, جو مقاصد ہیں, ان کو ختم کیا جائے, وچ مینس کہ آپ پیسفل نیگوسیشن اور سولوشن پیدا کرنے کی قابلیت پیدا کریں.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر زبیر اقبال سے ہماری پھر بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. پروگرام کو اب ہم آگے لے کر چلتے ہیں. پروفیسر فیضان حق ہمارے ساتھ ہیں اور احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نظامی صاحب, ایران کے ساتھ سفارتی سطح پر معاملات طے کرنے کی اب تک کوئی صورت پیدا کیوں نہیں ہوئی, جیسا کہ ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بہت ضروری ہے کہ ایسا کوئی کام کیا جائے. امریکہ ایران تنازع کو دور کرانے کے لیے یورپی حلیف کیوں نہیں مدد کرے؟
دیکھیے بہجت, اصل میں ایران کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ صدر براک اوباما کے دور میں اب یورپی ممالک نے مل کر ان سے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے تحت جو سچویشن ہے وہ ڈیفیوز ہوئی تھی. لیکن اب جو صورتحال ہے کہ جب سے 2017 میں غالباً صدر ٹرمپ نے اس کو معاہدے کو منسوخ کیا اور اس سے باہر نکل آئے, اس کے بعد سے جو کشیدگی ایران اور امریکہ میں پیدا ہوئی ہے وہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. حالانکہ صدر ٹرمپ نے یہ پیشکش بھی کی ہے ایران کو کہ وہ براہ راست ان سے بات چیت کر سکتے ہیں, اور یہی اسٹریٹجی ہے. پہلے بھی میں کئی پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ اسٹریٹجی صدر ٹرمپ کی یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو ایک پریشر ڈالو, اور اس کے بعد پریشر کے بعد اس کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کرو. لیکن وہ دوسرے ممالک کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہونا چاہتے, وہ اپنی سپرمیسی قائم کرنا چاہتے ہیں. مگر ایران نے یہ شرط رکھی ہے کہ چونکہ ایک معاہدہ منسوخ ہو چکا ہے جس میں اور دوسرے ممالک بھی شامل تھے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس میں پھر دھوکہ کھا جائیں, اور اس کا اظہار بھی کرتے رہے ہیں ان کے وزیر خارجہ جواد ظریف. اور ابھی بھی انہوں نے ان کی طرف سے, جو ایرانی صدر ہیں اور روحانی پیشوا ہیں, ان کی طرف سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ سب سے پہلے تو ان پر جو پابندی عائد ہے اس کو ختم کیا جائے, کرنے کا اعلان کیا جائے, اس کے بعد ہم یقیناً امریکی صدر سے بات چیت کے لیے تیار ہیں.
اچھا,
لیکن مسئلہ یہی ہے کہ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں چونکہ کہ وہ امریکہ کے ساتھ براہ راست کوئی بھی حریف ہو وہ بات کرے, اس لیے یورپی ممالک اپنے طور پہ تو انہوں نے ایران پہ ابھی کہا بھی ہے کہ وہ جو یورینیم کے معاملے میں کہ وہ اس میں آگے نہ بڑھے, اس لیے کہ ان کا معاہدہ تو ابھی اس سے برقرار ہے. تو وہ کوشش تو اپنے طور پہ کر رہے ہیں کہ ایران کو تھوڑا سا ڈیفیوز کریں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ یہ چونکہ دوسرے معاملات اس سے جڑے ہوئے ہیں, جیسے کہ یمن کا معاملہ ہے اور سعودی تنصیبات پہ جو حملہ ہوا ہے, اور ابھی ایک آئل ٹینکر برٹش کا انہوں نے روکا بھی ہے ایران نے,
جی.
تو یہ سارے معاملات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں اور اس گمبھیر ہو چکے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی دباؤ جو ہے ایران پہ وہ کام نہیں کر رہا ہے.
اچھا پروفیسر فیضان, ایران نے امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے. یہاں پر جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی قیادت میں مارچ 2015 سے یمن میں باغیوں کے خلاف جنگ جاری ہے. دوسری طرف یمن میں باغی حوثیوں کو ایران کی حمایت حاصل ہے. یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بھی باغی قابض ہیں, جبکہ دیگر کئی علاقوں میں بھی ان کی عملداری ہے. پروفیسر فیضان، یہ بتائیے گا کہ مشرق وسطی کے متعدد تنازعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایران اور سعودی عرب کی محاذرائی کا تذکرہ ساتھ ساتھ چلتا ہے، صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدام درکار ہیں جن پر ابھی تک عمل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا صورت ہو سکتی ہے جو سفارتی کوششوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ وہ جو ہر تنازع میں جو سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اس کو کسی طرح نپٹانے کی کوشش کی جائے؟
دیکھیے، اس کے لیے ایسا کام کرنے کے لیے درمیان میں کسی ملک کا ہونا ضروری ہے، کسی وہیکل کا ہونا ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب آئرلینڈ اور انگلینڈ اور یونائیٹڈ کنگڈم کے جو کی جو جنگ تھی یا جو ان کا تنازع تھا اس کو حل کرنے کے لیے امریکہ جو تھا اس میں آیا تھا، اسی طرح مصر اور اسرائیل کے درمیان جو تنازع تھا جس کے بارے میں بڑا مشہور جو واقعہ ہوا تھا کیمپ ڈیوڈ کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں بھی امریکہ انوالو تھا۔ تو جب تک کوئی تیسرا ملک یا تیسری طاقت جو کہ ایسا چاہتی ہو کہ امن ہو اور اس کو دونوں فریق جو ہیں کسی حد تک اس پر یقین رکھتے ہوں یا اس کی ایمانداری پر یا اس کے کریڈیبلٹی رکھتے ہوں دونوں طرف سے، تو ایسے تبھی یہ ممکن ہے۔ آپس میں اس وقت ایران کی اور سعودی عرب کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک یا تو وہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کے ساتھ ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر رابطہ کرتے ہیں۔ جب تک کوئی تیسرا ملک اس میں نہیں آئے گا تو یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مشکل یہ ہمارے قریبی مستقبل میں یہ ممکن ہو سکے گا۔ ایک چیز جو میں دیکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر او آئی سی کے اجلاس میں جبکہ جو کسی بھی وجہ سے ہوا ہے اور ایک وجہ جو ہے وہ کشمیر کا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ویسٹ بینک ہے، اور ویسٹ بینک پہ اگر اسرائیل قبضہ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہندوستان نے کشمیر کا جو ان کا علاقہ ان کے زیر انتظام تھا اس کو انہوں نے انویٹ کیا اور اس کی حیثیت ختم کر دی۔ یہ دونوں ایک ہی کڑی کے دو،
جیسے کرائمیا کی بھی مثال سامنے، جیسے روس نے اس کے ساتھ کیا، جی تو اس طرح کی کئی چیزیں ہیں سامنے۔
یہ دونوں واقعات ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ اگر او آئی سی میں یہ بات آ جاتی ہے کہ او آئی سی کے دو یا تین یا ایک دو ملکوں کو بھی ایک کمیٹی بنا دی جائے جو ایران اور سعودی عرب کے ساتھ کام کرے اور ان کو یہ حیثیت حاصل ہو کہ وہ یہ کر سکیں، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر اس میں امریکہ شامل ہوتا ہے یا کوئی بھی مغربی ممالک شامل ہوتا ہے تو اس میں دونوں طرف سے مسئلہ ہوگا، کیونکہ ایران اور امریکہ کی نہیں بنتی، سعودی عرب ہو سکتا ہے کہ کسی یورپین ملک سے چاہے وہ رشیا ہو یا کوئی ہو ان کی بات ماننے پہ تیار نہ ہو، اور امریکہ شاید اس بات پہ تیار نہ ہو کہ کوئی تیسرا ملک جو ہے کہ وہاں پر وہ اتنا اس کا اثر و رسوخ پھیل جائے مشرق وسطی میں کہ یا تو وہ وہاں پر امن لے آئے یا اس کی جو عملداری ہے امریکہ کی اس میں دخل انداز ہو۔
اچھا، بات کرتے ہیں آخری ترکی کے بارے میں، ہم بات کرتے ہیں ترکی کے مختلف حصوں اور شمالی قبرص میں بغاوت کے الزام پر مزید 223 حاضر سروس فوجیوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن میں بری، فضائی اور بحری فوج کے اہلکار شامل ہیں۔ گرفتار ہونے والے ان فوجیوں پر 2016 میں ناکام فوجی بغاوت کے نیٹ ورک انکرا سے تعلق کا الزام لگایا گیا ہے۔ ترکی کا الزام ہے کہ امریکہ میں خود ساختہ جلا وطن رانما فتح اللہ گولن 2016 کی ناکام فوجی بغاوت کے ایک مرکزی کردار تھے۔ حکام کو شبہ ہے کہ اب بھی گولن تحریک کے حمایتی نہ صرف فوج بلکہ مختلف سرکاری اداروں میں موجود ہیں۔ نظامی صاحب، آپ یہ ساری صورتحال کا تجزیہ کیسے کریں گے کہ ترکی کے مختلف اداروں میں گولن کے حمایتی موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً حکومت مخالف اقدام کرتے ہیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نظریاتی مخالفین کو ہٹانے کے لیے ان کو گرفتار کرنا یا ان کو نوکریوں سے نکال دینا یا ان کے لیے زندگی بالکل تنگ کر دینا کوئی مؤثر اقدام ہے اس سلسلے کو ختم کرنے کے لیے؟
میرا خیال ہے کہ بہجت یہ اس سلسلے میں بہت بڑی تنقید اندرون ملک اور بیرون ملک بھی موجودہ پریزیڈنٹ پہ ہو رہی ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو انتہائی اقدام کرتے ہیں اس سے وہاں کی حالت سدھر نہیں رہی ہے، اور خاص طور سے ابھی آپ دیکھیے بلدیاتی انتخابات جو ہوئے تھے اس میں پے در پے طیب اردوان کے کو نقصان اٹھانا پڑا ان کی پارٹی کو، اور وہاں پہ حزب اختلاف پھر سر اٹھا رہی ہے، اور یہ ان کا موجودہ حکومت کا یہ کہنا تو بہت پرانا ہے کہ فتح اللہ گولن کے جو لوگ ہیں ان کا جو نیٹ ورک ہے وہ بہت پھیلا ہوا ہے اور ابھی بھی فوجیوں میں اور دوسری جگہوں پہ ان کے لوگ موجود ہیں،
اور یہی الزام لگا کر انہوں نے ایسا کیا ہے ابھی حال ہی میں کہ اتنے سارے فوجی ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, اور اس سے پہلے بھی ہزاروں ہزار جو ججز ہیں, گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں, آفیسرز ہیں اور اس طرح کے ٹیچرز ہیں, ان کو انہوں نے گرفتار کیا ہے, اور وہ کئی وہ لوگ ابھی تک یقیناً وہ گرفتار ہیں, قید ہیں.
77,000 سول اور فوجی حکام گرفتار ہیں جو اعداد و شمار ہیں.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے یا اچھا شگون نہیں ہے خود طیب اردوان کے لیے کہ وہ اس ملک میں عام طور پر جو ممالک اعتراض کر رہے ہیں, امریکہ بھی اس میں شامل ہے, کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کی ایک اولین مثال ہے اور وہ ایسا کر رہے ہیں یک طرفہ طور پر, اور یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور ان کو جمہوری عمل دخل کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے, اور اس سلسلے میں جو اپوزیشن ہے ان سے بھی وہ بات چیت کا مظاہرہ کریں اور بات چیت کریں. اس کے بغیر ملک میں کہیں بھی یک طرفہ کارروائی بہت دنوں تک نہیں چل سکتی ہے اور اس سے ان کو خود بھی نقصان ہوگا.
اچھا پروفیسر فیضان, بڑی دلچسپ ایک بات ہے جو ابھی میرے ذہن میں بھی آئی ہے کہ حکام کے مطابق ابھی نظامی صاحب اشارہ بھی کر رہے تھے کہ 3 سالوں کے دوران کوئی 77,000 سول اور فوجی حکام کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات چلائے جا رہے ہیں, 1.5 لاکھ سے زیادہ سول اور فوجی ملازمین ہیں ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے. مغربی اتحادی ظاہر ہے کہ اردوان حکومت کے ان اقدامات پر تنقید کرتے آئے ہیں کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک آمرانہ حکمت عملی ہے, لیکن ترکی کی حکومت کہتی ہے کہ یہ گولن کی جو تحریک ہے ان کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے خطرہ ہے. میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں صدر اردوان کی حکومت کا بڑا سخت موقف ہے, اس کے باوجود جو عوامی سطح پر مخالفت ہے اس کی صورت نظر نہیں آتی. آپ اسے داخلہ معاملہ کہیں گے, انسانی حقوق کے تحت لاتے ہوئے دیکھنا چاہیں گے, یا پھر واقعتاً سخت انداز حکمرانی ہے؟ اور اگر ایسا سب کچھ ہے تو ایک بہت دن پہلے جو وہاں پر چیز شروع ہوئی تھی جس کو عرب سپرنگ کا نام دیا گیا تھا, کیا ترکی اسی طرف بڑھ رہا ہے؟
دیکھیے نظامی صاحب کے ساتھ میں اتفاق کرتا ہوں اور انہی کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں اس سلسلے میں, کیونکہ آپ کا جو سوال ہے اسی سے منسلک ہے کہ جو یہ گولن کی جو موومنٹ ہے, جو تحریک ہے, وہ واقعی بہت زیادہ اثر رکھتی ہے. اس لیے اثر رکھتی ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, کیونکہ وہ جو جس بات کی وہ بات کرتے ہیں وہ انتہائی امن پسند اور انتہائی ترقی پسند ان کی سوچ ہے, اور اس سے اور انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں, اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ میں نے پڑھی ہیں کتابیں ان کی, اور بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو ان کی تحریک سے وابستہ تو نہیں ہے لیکن ہمدردی رکھتے ہیں, کہ اس لیے کہ وہ ایک انداز فکر لے کر چلے ہیں جس نے ترکی کے میں ایک طرح کا انقلاب لے کر آیا ہے وہ, اور اردوان جو ہیں وہ خود اسی تحریک کا کسی زمانے میں حصہ رہے ہیں. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو جو خیالات ہوتے ہیں, جو آئیڈیاز ہوتے ہیں, یا جو ایسی تحریکیں ہوتی ہیں, ان کو دبایا تو جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ وہ الفاظ کو ان کا الفاظ ان کو مل چکے ہیں, الفاظ کا جامہ وہ پہن چکے ہیں, لوگوں پر اثر انداز ہو چکے ہیں. ہاں ان کی ایک اور راستہ نکالا جا سکتا ہے ان کے ذریعے. تو میرے خیال میں اردوان جو ہیں یہ تحریک جو ہے وہ واپس آئے گی, اور اردوان جو ہیں ان کو اس سے نقصان ہوگا. میری تو یہ دلی خواہش ہوگی کہ جو پریزیڈنٹ اردوان ہیں وہ اس کا کوئی ایسا راستہ نکالیں کہ گولن صاحب جو ہیں ان کو یا تو ترکی میں بلا لیں اور ان کو ایک جگہ دیں اپنی بات کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ابھی ویسے بھی وہ جہاں پینسلوینیا میں جہاں وہ ہوتے ہیں ان کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے. تو اگر ان کا کوئی راستہ بن جاتا ہے ان کا آپس میں مشاورت کا یا بات کا, اور وہ یہ بہت سنہری موقع ہے, کیونکہ اگر وہ ایسے ہی سختی کرتے رہیں گے تو ہر سختی کے بعد ایک وقت آتا ہے, کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ جس طرح کھانا جو ہوتا ہے یا جو پیک کھانا ہوتا ہے اس کے اوپر ایک ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے, اسی طرح ڈکٹیٹوریل جو رول ہوتا ہے یا ایسی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس کے ساتھ ایک ایکسپائری ڈیٹ آتی ہے جس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور میرے خیال میں کہ اردوان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ترکی کو کہیں سے کہیں لے گئے ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ترکی جو ہے وہ امن اور ان کا امن پسند بھی رہے اور امن میں کے طور پہ امن کے ساتھ ترقی بھی کرے, لیکن ان کیونکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے, تو انہوں نے بہت زیادہ ڈیفینسو جو ہے پوزیشن اپنا رکھی ہے, کیونکہ ایک طرف سیریا جو ہے وہاں پر سول وار ہے, ادھر ایران اور امریکہ کی نہیں بنتی, ادھر عراق جو ہے وہاں پہ مسئلہ ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ان کے خلاف ایک سازش ہے, اس لیے ان کو ان چیزوں سے جب تک وہ نہیں نکل سکیں گے یا ان کے ایڈوائزر, تو ممکن ہے کہ ایسا نہ ہو سکے جو ہم چاہتے ہیں.
بہت بہت شکریہ. ہمارے آپ کی دنیا میں پروگرام کے پہلے گھنٹے کا اب اختتام ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ پہلے گھنٹے میں موجود تھے یہاں واشنگٹن سے عارف انصار, ڈاکٹر زبیر اقبال, امریکہ ہی سے احتشام نظامی اور پروفیسر فیضان حق. بہجت, اب آپ سے یہ پروگرام پہلے گھنٹے کا ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ سے میری پھر ملاقات ہوگی. ہماری پروڈیوسر یاسمین جمیل تھیں, ایڈیٹر اسد نذیر تھے اور نک ایوانوف ہمارے ساتھ تھے, انجینئر. تو بیجت کو اجازت دیجیے تھوڑی دیر کے لیے.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.